بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور آج کی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. استواء الله على عرشه، اللہ تعالیٰ کا اپنے عرش پر مستوی ہونا. امام ابو عثمان الصابوني رحمه الله فرماتے ہیں، ويعتقد اهل الحديث ويشهدون ان الله عز وجل فوق سبع سماوات على عرشه. والحديث یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے اپنے عرش پر. كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة يونس، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورة يونس میں، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه إلى آخر الآية. سورة يونس آیت نمبر 3. بشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، 6 دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا، تدبیر کرتا ہے تمام امور کی، کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. وقوله فی سورة الرعد، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورة الرعد میں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش الى آخر الآية. اور سورة الرعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں کو اٹھایا ہے بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آتے ہیں. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وقوله في سورة الفرقان، اور سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. سورة الفرقان آیت نمبر 59 میں، 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا الرحمن، جو رحمان ہے، فاسأل به خبيرا، خوب بخبر سے پوچھیں. وقوله في سورة السجدة، وسورة السجدة میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم استوى على العرش، اور اسی آیت میں شیخ صاحب دوبارہ بیان کیا امام صاحب نے، وقوله سبحانه، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. سورة السجدة نمبر 4. یہ بعض آیات ہیں جن میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. تو یہ ایک سوال ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کرنا غلط ہے، اور بعض لوگ جہل مرکب کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ بدعت ہے، نعوذ باللہ، جبکہ یہ مسئلہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اہل سنت جماعت کے عقائد کے اصول میں سے ایک اصول ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جیسے کہ ہم اس کتاب کے میں دیکھ رہے ہیں اور شرح میں بھی ہم دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابوں میں جن کی شرح ہو چکی ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. یہ سوال کرنا اور اس کا جواب دونوں جو ہیں یہ اہل سنت جماعت کے عقائد کے اصول میں سے ہیں. سوال کرنا کے تعلق سے واضح دلیلیں سے مسلم کی حدیث، سید معاویہ بن حکم سلم رضی اللہ عنہ جو ہیں معروف صحابی ہیں، ان کی ایک کم سن لونڈی تھی، آزاد کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ عرض کی انہوں نے کہ میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جاریہ سے، کم سن لڑکی سے، دو سوال کیے. پہلا سوال تھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا فی السماء، یعنی آسمانوں پر. پھر دوسرا سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، من انا، میں کون ہوں؟ تو اس لڑکی نے جواب میں کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث میں، معروف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس میں سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. سوال بھی واضح ہے اور جواب بھی اس سے زیادہ واضح ہے کہ یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. اگر یہ سوال کرنا جائز نہ ہوتا یا بدعت ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوال نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة. صحابی اس لیے آئے تھے کہ وہ اس کم سی لڑکی کو آزاد، لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کا امتحان لیا، بہت مختصر سا امتحان، یہ جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اہل ایمان میں سے ہے کہ نہیں. صرف دو سوالوں کے جواب کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا، یہ سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ایمان میں سے ہے اور ایمان کی علامت ہے. اور اس کا صحیح جواب جو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، یہ بھی ایمان میں سے ہے. اور جس شخص کا صحیح عقیدہ ہے اس کا یہی جواب ہے، اور جس شخص کا اس کے خلاف کوئی جواب ہے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا عرش اور فرش دونوں پر ہے، یا عرش پر نہیں ہے، یہ سارے جوابات اہل بدعت کے جوابات ہیں، اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا، ابھی شرح کی طرف آتے ہیں اور مزید اس کے تعلق سے مزید دلائل اور سلف کے اقوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں، مصنف نے یہ کہا ہے کہ اعتقد اہل الحدیث، اہل حدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے تعلق سے لکھی ہوئی بہت ہی عظیم اور پیاری کتاب ہے، اپنے موضوع کے تعلق سے، جس میں عقیدے کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور پھر سلف کے اقوال سے ان کو ثابت کیا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل حدیث نام جو ہے اور عقیدہ اہل حدیث کا، یہ دور حاضر کا ایجاد کردے عقائد نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں حدیثوں پر کہ اہل حدیث ایک نئے مسلک ہے، اس کا وجود ہی نہیں تھا، امام صرف چار تھے، یہ پانچواں مسلک کہاں سے آیا ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ کی وفات سن 449 ہجری میں، 449 ہجری میں ہوئی. یعنی یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دور حاضر کے ایجاد کردہ عقائد کے اصول نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ نام دور حاضر کا ایجاد کردہ نام ہے. یہ دیکھیں تقریباً 1000 سال کے قریب کی بات ہو رہی ہے، 950 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اسی زمانے سے ان 1000 سال کے اندر بار بار کتاب پڑھی گئی، پڑھائی گئی ہے، اور اس کا خاص اہتمام کیا ہے اس جماعت کے علماء نے. تو یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے الحدیث کا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے وہ اعتقد اہل الحدیث، کیونکہ یہ کتاب جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اہل حدیث کے عقیدے کا بیان میں لکھی گئی ہے، کیونکہ ائمۃ الاسلام ہیں اہل حدیث جو ہیں، ائمۃ الاسلام ہیں و ائمۃ الحدیث ہیں، اسلام کے بھی امام اور حدیث کے بھی امام ہیں، اور مصنف کے کلام کے مطابق ائمۃ الفقہ بھی ہیں، فقہ کے امام بھی ہیں، صحابہ اور تابعین میں سے، یعنی سب ان میں شامل ہیں، اور اہل الاصطلاح کا یہ مقصد نہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اہل حدیث تو اہل فقہ سے مغایرت کا مقصد ہوتا ہے ان کا، کہ اہل فقہ اور اہل حدیث اور ہیں، کیونکہ جو عظیم فقہا گزرے ہیں ائمۃ الفقہ میں، تابعین، ان کبار التابعین یا ان کے اتباع کرنے والے جو ہیں، جیسا کہ امام مالک ہیں، اوزاعی ہیں، ثوری ہے، یعنی سفیانی، سفیان الثوری و ابن عیینہ ان سے یہ مراد ہے، والحمادین ومن تلاهم رحمهم اللہ، اور جو ان کے بعد میں آئے ہیں یہ ان جیسے ہیں، یہ سب جو ہیں ائمۃ الحدیث ہیں، حدیث میں عظیم امام تھے، فقہ میں بھی عظیم امام تھے، اور یہ امت کے مرجع تھے اپنے زمانے میں، یعنی امت کے مرجع تھے عقیدے میں، فقہ میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیوں، وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ کتاب اور سنت کو ان لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، یعنی تابعین، اتباع التابعین تابعین سے، اور تابعین نے صحابہ سے براہ راست، اور صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، اور کوئی بھی شخص ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا کہ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط سمجھا ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، ورنہ یہ طعن صحابہ پر نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کی سمجھ یا فہم پر ہے، یہ طعن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. الغرض، تو یہ پہلا جملہ تھا کہ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے. پھر فرماتے ہیں ویشہدون، اور گواہی بھی دیتے ہیں، یعنی عقیدہ ہے اور شہادہ بھی ہے، عقیدہ بھی اور گواہی بھی ہے. عقیدہ اس لیے کہ وہ خود یقیناً یہ اقرار کرتے ہیں اپنے تئیں، یعنی جب میں عقیدہ رکھتا ہوں تو میں خود اپنے دل سے یقین کے ساتھ کسی بات پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں. وَيَشْهَدُونَ بِذَلِكَ فِي دُرُوسِهِمْ وَمُؤَلَّفَاتِهِمْ وَدَعَوَاتِهِمْ إِلَى دِينِ اللَّهِ الْحَقِّ. وہ گواہی سے مراد یہ ہے کہ جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کی گواہی بھی دیتے اپنے دروس میں، اپنی تصنیفات میں، اور اپنی دعوت میں، جو اللہ تعالیٰ کے دین حق کی طرف دعوت دیتے ہیں. یعنی یہ کافی نہیں کہ آپ صرف عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل میں اور وہ عقیدہ آپ کے حد تک محدود ہوتا ہے، آپ کی نفس تک محدود ہوتا ہے، نہیں، وہ آپ کا عقیدہ ہے، پھر امت میں آپ نے اس پیغام کو جا کے شیئر کرنا ہے، پہنچانا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے. جو آپ نے صحیح سمجھا ہے اس فہم، اس سمجھ کو، اس صحیح عقیدہ کو آپ نے آگے بھی جا کے لوگوں میں دعوت دینی ہے. یعنی دیکھیں، اگر صحابہ اس علم کو، اس عقیدہ کو آگے نہ پہنچاتے تابعین کی طرف، اور تابعین کی طرف نہ پہنچا، تو آج ہم کہاں پہ ہوتے؟ دیکھیں نا، برصغیر انڈیا پاکستان دیکھے کہاں پہ ہے، جہاں پر یعنی بت پرستی غالب تھی اور عام تھی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین حق کو وہاں تک پہنچایا ہے. بلکہ آپ دیکھیں افریقہ کے جنگلوں میں دیکھیں، آسٹریلیا جیسے براعظم میں دیکھیں، جو بالکل دنیا سے الگ تلگ ہے، وہاں تک کیسے دین پہنچا ہے. تو سبحان اللہ، تو یہی کہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ کا صحیح عقیدہ ہوتا ہے، پھر آپ اس عقیدہ کو آگے اس کی طرف دعوت اور تبلیغ بھی کرتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ یشہدون ان اللہ فوق سبع سماوات علی عرشہ، اللہ تعالیٰ سات آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں علو میں ہے، بلندیوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے، وہ نہ ہی کسی جگہ پر ہے، جیسا کہ جہمیہ نے کہا قبحہ اللہ. جہمیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور آگے بیان بھی ہوگا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اور یہاں پر زمین کی طرف اشارہ کرنا کہ ہر جگہ موجود ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں اعوذ باللہ کہ یہ عقیدہ دور حاضر میں کیسے تقریباً امت میں پھیلا ہوا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کسی عامی سے پوچھیں انڈیا پاکستان یہاں پر الحمدللہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے اور اکثر جانتے بھی ہیں. آپ وہاں سے کسی سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے کیا جواب ہے؟ تقریباً 99% لوگوں میں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ جہمیوں کا عقیدہ ہے. یعنی یہ کفری عقیدہ ہے. جہمی کفری عقیدہ ہے. عجب بات ہے کہ ایک عام مسلمان کے اندر یہ کفری عقیدہ کیسے اور کہاں سے پہنچا, کیسے پہنچا. اس لیے گواہی سے مراد یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ جو صحیح عقیدہ اس نے سمجھ لیا ہے اور اسے اپنا چکا ہے, اب عام مسلمانوں کا حق ہے اس صحیح عقیدے کو سمجھنے کا. آپ نے اس کے لیے کوئی چلہ کی ضرورت نہیں, نہ آپ کے کوئی سروزے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر سے شروع کریں اس صحیح عقیدے کو, اس صحیح عقیدے کی دعوت اور تبلیغ میں. آپ کے کلیگ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں, آپ کے جو پڑوسی ہیں, آپ کے جو محلے دار ہیں, آپ کے جو رشتہ دار ہیں, آپ اس طریقے سے اور جہاں پر آپ جاتے ہیں, یہ صحیح عقیدہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کسی سے, آپ دکاندار سے جا کے جب خرید و فروخت وہاں پر بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں, آپ بازار میں اسے شیئر کر سکتے ہیں. اسی لیے لازمی نہیں کہ آپ کے پاس ہے کوئی خاص جماعت ہو اور خاص کوئی طریقہ ہو, لازمی نہیں ہے. الغرض تو گواہی سے مراد یہ ہے, شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس کو آگے پہنچانا بھی ہے لوگوں تک. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے. پھر یہ کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کمالا تقبی ہی کتاب ہو, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی الحدیث جو ہیں یہ عقیدہ اپنے عقلوں سے نہیں نکالا ہے, اپنی طرف سے اسے بیان نہیں کیا ہے, لیکن یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پر کہا ہے. یہ دلائل ہیں. اور فطرت بھی اس کی تائید کرتی ہے اور عقل بھی اس کی تائید کرتا ہے, بشرط یہ کہ فطرت جو ہے اپنی صحیح سلامتی پر قائم اور باقی ہونا, اور عقل بھی اسی طریقے سے. ورنہ عقل والوں نے تو یہی خراب عقل والوں نے کی ہے نا, جو اپنے عقل کو شریعت کے نصوص پر آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غرض تو صحیح فطرت جو ہے اور صحیح عقل سلیم جو ہے وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے, یہ عقیدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہاں تک جانوروں کو بھی اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. جو آپ کسی بچے سے پوچھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, بچے بھی آپ کے کہتے اللہ تعالیٰ آسمان, وہ یعنی آسمان میں ہی آسمان پر ہے. جب کہتے فی السما سے مراد علی السما, جیسے آپ جانتے ہیں قاعدہ, اور یا اشارہ کرتے آسمان کی طرف, سبحان اللہ. اور اگر کسی مسلمان یا کافر کو کوئی تکلیف پہنچتی اور بہت زیادہ کوئی تکلیف یا شدت سے گزرتا ہے تو اس کا دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف, جس کے ہاتھ میں مشکل کشائی اور حاجت روائی ہے. پھر کچھ آیات بطور دلیل بیان کی ہیں, ان میں سے دیکھیں 7 آیات ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر, ان میں سے بعض کے یہاں پہ ذکر, آگے بھی باقی کا ذکر ہوگا. میری گزارش ہے کہ آپ ان کو حفظ کر لیں, یاد کر لیں. ان میں سے سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ الی آخر آیہ. سورۃ یونس آیت نمبر 3. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ عظیم, انتہائی عظیم آیت ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس تمام کائنات کا رب ہے اور اس نے ہی پیدا کیا آسمان اور زمین کو, اس کا کوئی شریک نہیں تمام کائنات میں, نہ تو اللہ تعالیٰ کے خلق میں اور نہ ہی تدبیر میں اور نہ ہی تصرف میں, کائنات میں تصرف میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. یہ تمہارا رب ہے, اس نے ہی اور اسی کی یہ شان ہے اور یہ صفات ہیں اور یہ افعال ہیں جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عظمت پر, اور اللہ تعالیٰ ہی واحد جو ہے وہ عبادت کا مستحق ہے. پیدا کیے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک کلمے سے بھی، یعنی کن فیکون سے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اور فوراً پیدا ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جو صرف وہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو سات دنوں میں پیدا کیا ہے. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ فصلت آیت نمبر 11 میں، ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو چھ دنوں میں، زمین کو چار دنوں میں پیدا کیا جبکہ آسمان سے چھوٹی ہے، بہت ہی زیادہ چھوٹی، اور کوئی تناسب بھی نہیں ہے زمین و آسمان کا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دو دنوں میں، اور حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اس حکمت کے لیے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، پھر فرمایا ثم استوى على العرش. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وصف بیان کیا ہے کہ اس فعل سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا ہے، یعنی استواء فعل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مستوی ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو اس فعل سے بیان کیا ہے، اور یہ ہے الاستواء علی العرش. آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ عرش کو پہلے آسمانوں کے پیدا کرنے کے ہزاروں سال پہ اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کیا تھا، اس سے پہلے پیدا کر لیا تھا. اور پھر جب سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے تعلق سے، فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے، اور عرش اور مخلوق موجود تھے پانی پر. وہ عرش جو ہے مخلوق تھا پہلے سے، یعنی موجود تھا، اور پانی پر تھا عرش جو ہے، یعنی عرش جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا ہے. پھر یہ فعل آیا ہے استواءہ علی العرش، یہ فعل ہے، اور یہ فعل آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے بعد آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے افعال اختیاریہ میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے تمام افعال اختیاریہ ہیں جو اللہ تعالیٰ فعل کرتا ہے، یعنی آسمان عرش پر مستوی ہونا اللہ کا فعل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا رات کے آخری پہر میں ساتویں آسمان پر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے. اچھا، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جہمیہ جو ہیں، جو جہمی گروہ ہے، وہ کہتے ہیں استوى على العرش یعنی استولى على العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہوا. استولى سے مراد استوى کو یعنی تحریف کر کے استولى بنا دے، استولى سے مراد قابض ہونا ہے. یعنی یہ جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد ہوا ہے، یہ قہر اور قبضے کے معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قابض ہوا. تو شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کے رد میں ہم یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بداہتاً معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کو قہر کیا ہے اس سے پہلے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ عرش پر بھی قاہر ہے اور تمام مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ قاہر اور قابض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے، یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استواء عرش پر جو ہے صرف عرش پر استواء ہوا ہے، اور عرش پر استواء جو اللہ نے بیان فرمایا، خبر دی ہے، یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دونوں الگ الگ وصف ہیں، یعنی عرش پر مستوی ہونا یہ الگ ہے، اور پیدا کرنا الگ ہے. زمین و آسمان پیدا ہوئے، پیدا ہوئے، عرش بھی پیدا ہوا، عرش بھی پیدا ہوا. پہلے کیا پیدا ہوا؟ پہلے عرش پیدا ہوا، زمین و آسمان و زمین کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے. پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو مستوی ہونا الگ چیز ہے اور پیدا کرنا الگ چیز ہے. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں استواء اور استلاء میں بھی فرق ہے. استلاء سے مراد کہ قبضہ کرنا اور تمام مخلوقات اپنے قبضے میں لے لینا، اور اس سے کوئی بھی خارج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر, تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ قابض ہے, آسمانوں پر, زمین پر, بشر پر, جمادات پر, حیوانات پر, یعنی درند پرند تمام مخلوقات پر, اور ان سب پر مسیطر ہے اور ان کو مسخر کیا ہے اور ان تمام پر قادر بھی ہے. اور جو استواء ثابت ہے اس آیت میں وہ خاص فعل ہے جو اللہ تعالیٰ کا, کہ عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے, اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ عرش کا ذکر کیا ہے, یعنی استواء کا تعلق عرش سے ہے نہ کہ مخلوقات سے ہے. تو اسے عام کرنا تمام مخلوقات کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی کیا یہ جائز ہے کسی کے لیے, ہمارے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ حیوانات پر بھی مستوی ہے, آسمان پر مستوی ہے, ہوا پر مستوی ہے اور عرش پر مستوی ہے؟ غلط ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں, کیونکہ پیدا کرنا, قاہر ہونا, قابض ہونا یہ الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ یعنی پوری کائنات جو ہے عرش سمیت اللہ قبضے میں ہے کہ نہیں, ہمیشہ سے ہے کہ نہیں, ہمیشہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر الگ سے کیوں کیا؟ اگر معنی ایک ہی ہوتا, قبضے کا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی قابض ہے, ہوا پر بھی قابض, جن درند ان سب پر قابض ہے نا. تو پھر عرش کا ذکر الگ سے کیوں کیا جب استوا کا ذکر کیا ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ استوا مستوی ہونا الگ فعل ہے, الگ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور پیدا کرنا الگ چیز ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, فعل ما یشاء و اختیار ما یرید, وہ جو چاہتے اس کا اختیار کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ایسا ہو, اور یہ جو مستوی ہونا عرش پر جو ہے وہ آسمان و زمین پیدا کرنے کے بعد ہوا. لیکن جو استلاء اور قہر ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے, جب سے اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا ہے اور تمام کائنات کو پیدا کیا ہے, اور اس سے پیدا کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ قابض اور قاہر ہے ہر چیز پر. تو یہ پہلا پوائنٹ. دوسرے پوائنٹ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ استواء کو استلاء سے, قبضے یا قابض ہونے کے معنی سے بیان کرنا یا تفسیر کرنا جو ہے, یہ صرف اس جعد بن درہم سے سب سے پہلے پتہ چلا تھا. یعنی یہ جو معنی ہے استلاء کا, کہ مستوی ہونے کا معنی جو ہے قابض ہونا, یا استلاء یا استولا کا معنی جو ہے, یہ صرف جعد بن درہم سے, جسے جہم بن صفوان اور اس کے متبعین نے جو اس کے وارث بنے, اور یہ تفسیر جو ہے فاسد اصول پر قائم ہے, خبیث اور فاسد اصول پر قائم ہے والعیاذ باللہ, اور اس کی اتباع کی ہے, اس کے پیچھے لگے ہیں وہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے. لیکن استواء کی تفسیر جو ہے وہ بلندی سے کرنا اور علو سے کرنا عرش پر, جیسا کہ صحابہ اور تمام ائمہ الہدى سے ثابت ہے اور یہی معذور ہے. اب کہتے ہیں جعب بن درہم جو ہے یہ جہم بن صفوان کے استاد تھے. جہم بن صفوان نے یہ بدعقیدگی, جو جہمیت جو ہم کہتے ہیں, جو لے کر آیا ہے اسماء و صفات کا انکار کرنا, ارجاء کی بدعقیدگی جو ہے, جبر کا جو بدعقیدگی ہے, اور ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ جعب بن درہم سے لیا تھا, اور پھر اسے اس عقیدہ کو اس کو بیان کر کے اسے عام کیا تھا. الغرض تیسری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات عرب نہیں جانتی تھی, یہ عرب کے کلام میں سے نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی علماء نے, جو لغت کے علماء ہیں اور تفسیر کے علماء اور فقہ کے علماء ہیں, جب جہمیوں کو ایک قول ان کو پہنچا ہے کہ استوا کا معنی استولا ہے, تو انہوں نے انکار کیا ہے. اور جب ان کو یہ شعر ملا ہے کہ قد استوى بش على العراقی من غیر سیف ولا دم مہراقی, کہ بشر جو ہے وہ قابض ہوا عراق پر, تو انہوں نے کہا کہ یہ عرب کے کلام میں سے نہیں ہو, اس کی سخت نکیر کی تھی کہ یہ عرب کا کلام نہیں ہو سکتا. پھر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ شعر جو ہے یہ نصرانی کا ہے, اور جس کا نام اخطل الاخطر النصرانی معروف شخص تھا, اور کیونکہ وہ نصرانی تھا عربی لغت میں سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کا عقیدہ بھی غلط تھا. اگر یہ شعر اس سے ثابت ہوا صحیح طریقے سے، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اختر نصرانی کا شعر ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اسے بھی ثابت نہیں ہے. اسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی شدید نکیر کی تھی. وہ یہ کہا تھا کہ کون قرآن مجید کی معارضت کرتا ہے ایک نصرانی کے شعر سے سوائے اس کے جو گمراہ ہو. فرمایا تبا لمن نبذ الکتاب وراءه واذا استدل بيقول قال الاخطل، خرابی ہو ہر اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسی پش ڈال دیتا ہے اور دلیل پکڑتا ہے تو کہتا ہے اخطل نے کہا ہے. قرآن مجید میں سات مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا الرحمن علی عرش استوی، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے سات مرتبہ. پہلے بھی گزر چکا ہے، جب ایک چیز کو آپ اس میں تکرار کرتے ہیں تو وہ تأکید کے لیے ہوتی ہے. یعنی ایک سچا شخص آپ کو خبر ایک دفعہ دیتا ہے، سچا ہے، آپ کو پتہ ہے، ثقہ ہے، سچا ہے، قبول کریں گے کہ نہیں؟ وہ بندہ وہ آپ کو دو مرتبہ اسے دہراتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اب کوئی شک کی کوئی گنجائش ہے؟ تین مرتبہ دہراتا ہے، کوئی شک کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ سات مرتبہ دہراتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ایک طرف اس نصرانی اخطل کا شعر جو ہے، نصارہ خود بدعقیدہ کو پتہ ہے، کفر عقیدہ رکھتے ہیں، خصوص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں، یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس سے بڑھ کر کیا یعنی خرابی ہوگا عقیدے میں، اس سے بڑا کیا کفر ہوگا، سبحان اللہ. اب اس ایک نصرانی شخص جو ہے اس کے شعر کو دلیل بنایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت کا انکار کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سات مختلف جگہوں پر، ایک مرتبہ ہی کافی تھا، ایک جگہ پر کافی تھا الرحمن العرش استوا، یہ کافی تھا، لیکن سات جگہوں پر. اچھا، یہ جو قاعدہ جو ہے کہ تکرار جو ہے بار بار دہرانا کسی چیز کو تأکید کی دلالت کرتا ہے، یہ قاعدہ یہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں، عقلانی جو ہے یہی قاعدہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس یہاں پہ آ کے آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور اندھے بہرے ہو جاتے ہیں. یہاں پر اپلائی کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ سبحان اللہ. الغرض تو شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بڑا پیارے یعنی شعر کے جواب شعر میں دیتے ہیں، تباً لمن نبذ الکتاب وراءه واذا استدل يقول قال الاخطل. پھر فرماتے ہیں اچھا، یہ تو صرف سات مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ جملہ علی العرش کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہزار دلیل سے، ہزار دلیل کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے، اپنے خلق سے اوپر ہے، ہزار سے زیادہ ہے. اب ہم سات کی بات کر رہے تھے، قرآن اور سنت مختلف آیات میں جو دلالت کرتی ہیں ہزار ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، اللہ عرش پر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تمام دلائل جو ہیں رب العالمین سے اور سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ چھوڑ دیتے ہیں، جس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے، اور ایک نصرانی کے شعر کو لے کے جو جاہل ہے، اگر اسے ثابت بھی ہوا تو وہ جاہل نصرانی ہے، جو لغت میں بھی صحیح نہیں ہے، یہ شعر جو ہے استوا کا لفظ جو ہے کہ استولا ہے، یہ عربی لغت میں بھی ثابت نہیں ہے اور اہل لغت نے بھی اس کا انکار کیا ہے. تو آپ کیسے اس کی یہ تفسیر لیتے ہیں کہ استوا جو ہے وہ استولا ہے، جبکہ اہل لغت نے بھی انکار کر دیا ہے؟ سبحان اللہ. سنت کے علماء انکار کرتے ہیں، سلف نے انکار کیا ہے، اہل لغت نے بھی انکار کیا ہے، یہ پھر بھی جمے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ استوا سے مراد استولا ہے، نہ کہ مستوی ہوئے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ابن ابی دعاد جو ہیں یہ لغت کے امام میں سے تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا، اس نے یہ چاہا کہ لغت میں کہیں پر اس کو کوئی ثبوت مل جائے کہیں کسی طریقے سے کہ استوا بمعنی استولا ہے، تو اس کو بھی کہیں پہ کوئی یعنی سراغ نہ مل سکا. اور یہ مامون اور واثق کے قریب تھا، خلفاء جو تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے یعنی جس نے کہا کہ استوا بمعنی استولا ہے کوئی پیسے دینے کی کوشش کی ہے، رشوت وغیرہ دینے کی، لیکن سبحان اللہ شیخ صاحب شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اس کا انکار کیا ہے، اور یہ اس نے بھی اس کو نہیں مانا ہے، کیونکہ لغت میں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے لغت میں کہ استوا بمعنی استولا ہے، نہیں موجود ہے. تو بڑی کوشش کی لوگوں نے کہ یہ ثابت کریں، لیکن ان کی اس بات کو کسی اہل لغت نے کسی نے نہیں مانا. اور اس تفسیر کو ابن اعرابی بھی انکار کیا ہے, اور ان کے علاوہ بھی جو لغت کے امام گزرے ہیں ان تمام نے انکار کیا ہے, اور فقہ اسلام نے بھی اس کا انکار کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ یعنی تمام ائمہ اسلام اہل حدیث اہل جو اہل عقیدہ ہیں انہوں نے انکار کیا ہے, جس میں سلف سب شامل ہیں. اہل تفسیر نے انکار کیا ہے, اہل لغت نے انکار کیا ہے, اور اہل فقہ نے بھی انکار کیا ہے. یعنی کوئی ان کے ساتھ باقی رہا کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر فرماتا ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ, اور اس گمراہ تفسیر کا جو رد سلف نے کیا ہے کہ یہ جو کہ یہ معنی جو ہے استواء کا جو ہے استولا سے لینا, یہ لغت عرب میں عربی لغت میں نہیں ہے, اور صحابہ اور تابعین کے کلام میں بھی نہیں ہے. چوتھی بات یہ فرماتے ہیں کہ استواء کا جو معنی ہے قرآن مجید میں اور عربی لغت میں ایک خاص معروف معنی موجود ہیں, یعنی مطلقاً اس کا الگ معنی ہوتا ہے, اور اگر مقید ہو جائے حرف جر کے ساتھ تو معنی الگ ہو جاتا ہے. یعنی یا مطلقاً ہوتا ہے جس میں کسی حرف یا کسی وصف یا کسی چیز سے مقید نہیں ہوتا یا مقید ہوتا ہے. جو پہلا معنی ہے استواء کا جو مطلقاً بیان ہوتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولما بلغ اشدہ واستوى, سورۃ القصص آیت نمبر 14 میں. اس کا معنی ہے تم و کبلا, کسی چیز کے تمام اور کامل ہونا. استوا اگر بغیر قید کی ہو, بغیر حرف جر کے یا بغیر کسی وصف کے ہو, مطلقاً کہا جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے ولما بلغ اشدہ واستوى, تو لفظ کون سا ہے؟ استوى. یہاں پہ کوئی حرف جر ہے, کوئی وصف ہے, کوئی قید ہے, کوئی بھی نہیں ہے, مطلقاً بیان ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کامل ہونا, تمام اور کامل ہونا. بلغ اشدہ واستوى, شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی کمل عقل ہو انتہا اشدہ ہوا کمل, عقل و جسم کے اعتبار سے انسان یعنی کامل ہو جاتا ہے اور تمام ہو جاتا ہے. یہ معنی ہے استوا کا جب مطلقاً بیان کیا جائے, اور اگر مقید بیان کیا جائے تو جس چیز سے اس کی قید لگائی جاتی ہے اس کے طریقے سے اسی طریقے سے اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے. اگر الا سے متعدد ہو یعنی استوا الا, استوا کے ساتھ الا کا حرف جر ہو, تو بعض نے تفسیر کی ہے کہ یہ اس کا معنی بھی اعلیٰ ہے, بلند ہونا ہے, جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ثم استوى الى السماء. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ کثیر من السلف نے یہ معنی لیا ہے کہ بلندیوں پر ہے, یہ معنی بھی موجود ہے, یعنی بمعنی اعلیٰ, استوى اعلیٰ استوى الى میں. فرماتے ہیں یہ کوئی فرق نہیں ہے, حرف جر ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں تو استوى الى السماء یعنی استوى اعلیٰ, استوى الى السماء استوى یعنی استوى اعلیٰ السماء یا اعلیٰ العرش, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ معنی بھی سلف سے ثابت ہے. اور استوى الى السماء کا یہ معنی جو ہے اعلیٰ سے مراد لینا, یہ معنی کئی مفسرین نے بھی لیا ہے جن میں ابن جریر الطبری شامل ہیں. امام ابن جریر الطبری جو معروف مفسر ہیں, انہوں نے وہ آ رہا ہے وہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں یہ معنی بھی موجود ہے. استوى الى کے دو معنی ہیں, ایک تو ہے بلند ہونا, جیسے کہ استوى اعلیٰ بلند ہونا, بلندے پر ہونا, یہ معنی بھی سلف سے ثابت ہے, کیونکہ دوسرا معنی مشہور معروف ہے قصد متوجہ ہونا, یہ معنی بھی ہے استوى الى یعنی قصد متوجہ آسمان کی طرف. لیکن یہ معنی بہت کم لوگ جانتے ہیں, اس لیے شیخ صاحب اس کو پہلے بیان کیا ہے کہ استوى الى استوى اعلیٰ دونوں ایک معنی کے ہیں, یہ بھی سلف سے ثابت ہے, اور ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر میں یہ بیان کیا ہے. اور بعض سلف نے اس کی تفسیر قصد اس سے کی ہے, توجہ متوجہ ہونا سے کی ہے, اور اسی کی طرف ابن کثیر گئے ہیں تفسیر میں. امام ابن کثیر کی تفسیر میں دیکھیں استوى الى السماء یعنی قصد الى السماء, اور ابن جریر طبری میں استوى الى السماء یعنی استوى على السماء, على سے اور اوپر اور علو کا معنی لیا ہے. اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ یہ قاعدہ معروف ہے کہ حروف الجر ایک دوسری جگہ لے لیتے ہیں, یعنی فی السماء یعنی على السماء, فی حرف جر ہے, على بھی حرف جر ہے, ٹھیک ہے نا. اور عربی لغت میں معروف ہے یہ, جیسے کہ فرعون کے قصے میں آیا ہے جب جادوگر کو دھمکی دی تو کیا کہا, میں تمہیں لو صلب في جذوع النخل تميمة سلبة شرها دونها في جذوع النخل في يعلى سلبة درخت كأندر شرها جاتا درخت بر أوبر شرها جاتا تو الحرف جر كون سا يحب على هي فيه فيه مي لكن جب ترجمة کرتے ہیں آپ تفسير کرتے ہیں تو عالی سے کرتے ہیں آپ فی سے نہیں کرتے کیونکہ درختوں کے اندر نہیں گاڑا جاتا بلکہ درختوں کے اوپر سوڑی چڑھایا جاتا ہے تو یہ عربی لغت کے اعتبار سے معنی معروف اور مشہور ہے تو ایک معنی استوى الی یعنی استوى علی یہ بھی سلف سے ثابت ہے اور اس کی مثال امام بجیر الطبری رحمہ اللہ تفسیر میں بیان کی ہے اور دوسرے جو قصد متوجہ ہوا قصد کیا استوى الی یہ معنی بھی ثابت ہے سلف سے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں سے بیان کیا ہے وہ شیخ صفر شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ معاملہ آسان ہے انشاءاللہ کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ دلائل اللہ تعالیٰ کے علو پر جو دلالت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بلندیوں پر ہے ان میں سے یعنی صرف 7 آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا بہت سارے دلائل میں سے اور تیسرا معنی جو ہے استوا کا کہ حرف جر علا سے یہ حرف جر علا کے ساتھ بیان ہو جو قرآن موجود میں ہے لفظ استوا علی العرش 7 جگہوں پر قرآن مجید میں ہے جس میں علا کے حرف جر سے بیان ہوا ہے اور اس کا معنی جو ہے علا یعنی بلند ہوا اور بعض نے تفسیر کے استقر مستقر ہوا اور بعض نے صعد بلند ہوا اوپر کی طرف وعلا وارتفع دیکھیں علا ارتفع صعد عربی زبان میں مترادفات ہیں یعنی ایک مصنف الفاظ معنی ایک ہی ہے صعد اوپر کی طرف جانا صعود ٹھیک ہے نا علو ارتفاع ارتفاع بلندی بلند ہونا اوپر جانا یہ سارے معنی جو ہیں ایک جیسے ہیں اور استقر قرار پانا بلندی بلندی پر قرار مستقر ہونا اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اس پہ کسی مسلمان کو جو ہے نا مسلمان کو متردد نہیں ہونا چاہیے یعنی اس پہ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اختیار ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کا ہے کہ یہ جو معنی ہیں علق کے جو بیان ہوئے ہیں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں علا وصعد علی العرش اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے جیسے کہ اللہ نے خبر دی ہے اور یہ تفسیر ہے استوا کی عرب لغت میں قرآن مجید میں اور اس میں استلا کا معنی کہیں پر بھی نہیں ہے ابھی ہم کیا بات کر رہے ہیں رد کر رہے ہیں کہ استوا کا معنی استوا کا معنی استولا ہے قابض ہونا ہے تو یہ سارے ابھی تک واضح دلائل ہیں اور ردود ہیں جو شیخ ربیع حفظہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ استوا کا معنی کبھی استولا ہو نہیں سکتا پھر پانچویں بات شیخ صاحب فرماتے ہیں جہمیہ نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے اور استویل کی طرف گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کو ثابت کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ اختیار کیا اور وہ ہے صرف تشبیہ اور تمثیل مخلوقات کی صفات کے ساتھ اور ظاہر آیات اور حدیث صفات سے یہ پہلے بھی یعنی بیان ہو چکا ہے کہ یہ معنی لازم نہیں آتا تشبیہ اور تمثیل کا معنی جیسے کہ اہل باطل کو یہ مغالطہ ہوا ہے معطلہ مشبہ میں سے ان کے ظاہر کا معنی یہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق اور شایان شان ہو جس پر لغت بھی عربی لغت بھی دلالت کرتی ہے یعنی امام مالک امام ربیعہ اور ان کے علاوہ بھی الاستواء معلوم ان سے معروف ہے جملہ جو جیسے آگے بیان ہوئے امام مالک رحمہ اللہ سے جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی کیسا مستوی ہوا تو شیر غصہ آئے آگے قصہ آئے گا پورا سند کے ساتھ آئے گا ان شاء اللہ تو استواء معلوم ہے معلوم یعنی من القرآن ومن لغة العرب وما كان عليه السلف یعنی یہ کہہ رہے ہیں امام مالک کا اور ان کے استاد امام ربیعہ کا کہ الاستواء معلوم معلوم سے کیا مراد ہے یعنی معنی معلوم ہے قرآن مجید میں عربی لغت میں اور سلف کے اقوال میں یہ معنی لیا ہے وکیف مجہول یعنی استواء کا معنی اور کیفیت میں فرق بیان کیا ہے تو معنی استواء کے معنی میں جزم کے ساتھ فرمایا کہ معلوم ہے مسلم بھی ہے معلوم معلوم ہے اور معروف ہے اور مسلم بھی ہے لیکن کیف کے تعلق سے کہ کیسے مستوی اللہ تعالیٰ مجہول ہے یعنی ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا ہے جیسے کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ استواء کا وصف جو ہے وہ خاص ہے عرش کے ساتھ لیکن جو استلاک اور قابض ہونا کا معنی جو ہے وہ تمام مخلوقات پہ ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین پر مستوی ہوا یا پہاڑوں پر مستوی ہوا یا سمندر پر مستوی ہوا یہ جائز نہیں کہ ہم یہ کہیں کیونکہ مخلوقات پر قابض ہونا یہ معاملہ جو ہے جائز ہے اور حق ہے اور واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات پر قابض ہے. تو یہاں تک یہ صرف یہ جملہ تھا. استوى على العرش, استوى کی معنی اور استولا کا معنی کیوں نہیں بنتا, یہ فرق بیان ہوا ہے, شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اب اس آیت کو آگے پھر تفسیر پوری کرتے ہیں. اچھا, یہ پانچ جو پوائنٹ ہے مختلف, نوٹ کر لیں آپ نے, اس کو یاد کرنا ہے کہ استوى کا معنی استولا کیوں نہیں ہو سکتا. مختصر آپ بے شک لازمی کہ آپ ساری باتیں لکھیں. پانچ پوائنٹ ہے, اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے پانچوں قول جہمیوں کا کیا اصل کیا بات ہوئی, شیخ صاحب نے پانچواں پوائنٹ کیا بیان کیا ہے کہ جہمی صفوان نے اور جہمی نے یہ جو کہا ہے کہ استوى, یا معتزلہ بعد میں یہ معنی لے کے آئے ہیں کہ استوى بمعنی استولا, کیوں لوگوں نے کہا ہے, یعنی یہ بات کرنے میں کہنے میں کوئی خرابی ہے, کیونکہ لغت میں, عربی لغت میں نہیں ہے, تفسیر میں نہیں ہے, سلف اقوال میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, سنت میں نہیں ہے. تو یہ ان کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ معنی لے کے آتے, جو معنی کہیں پر بھی نہیں ملتا ان کو. انہوں نے کیوں کہا ہے, کیونکہ عقیدے میں خرابی ہے. عقیدے میں کیا خرابی ہے کہ ان کے نزدیک جو بھی اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ان میں تشبیہ لازم آتی مخلوقات کے ساتھ, کیونکہ انسان قابض ہوتا ہے. جیسے انہوں نے وہ اختل کا شعر لے کے آئے, ٹھیک ہے, کہ بشر جو ہے عراق پر مستوی یعنی قابض ہوا, تو اگرچہ اسے ثابت بھی نہیں ہے اگر وہ, لیکن انہوں نے کہیں پہ ڈھونڈا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مستوی ہونا مخلوق کا کام ہے, تو خالق اس سے پاک ہے, کیونکہ خالق بہت میں تشبیہ لازم آتی ہے. جیسے کہ باقی صفات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے, کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ مخلوق کا بھی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں کہتے نہیں ہو سکتے کیونکہ مخلوق کی دو آنکھیں ہیں. تو ان کو سب سے بڑی خرابی یہ ہے ان کے دل میں, ان کے عقیدے میں, کیوں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے جہمیوں نے پھر معتزلہ نے کہ تشبیہ لازم آتی ہے خالق اور مخلوق میں, جبکہ یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ صفت جو اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کے دلائل بھی بیان فرمائے ہیں, اور خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے وہ بچہ بچہ جانتا ہے, اس کی چھوڑے کہ علماء کے جانتے ہیں کہ نہیں, یہ فرق خالق اور مخلوق میں موجود ہے. اسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وجود میں دیکھ لیں آپ, یہیں پر یہ مار کھا جاتے ہیں کہ پاس آج تک کوئی جواب نہیں ہے. صفت الوجود میں خالق موجود ہے, موجود ہے, یہ بھی کہتے ہیں موجود ہے. صفت الوجود صفت ہے کہ نہیں؟ صفت ہے, اس کو کیوں مانتے ہو جبکہ مخلوق بھی موجود ہے, خالق بھی موجود ہے. اگر تشبیہ لازم آتی تو اس کا بھی انکار کر دو. وجود کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے, ان کو پتہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ موجود ہے, مخلوق کی اپنی شان ہے, مخلوق کا اپنا ایک وجود ہے, اللہ کا اپنا وجود ہے, الگ سے وجود ہے. تو یہاں پہ پکڑ لیتے رسول جماعت, کہتے ہیں القول فی الذات کالقول فی الصفات, القول فی الصفات کالقول فی الذات. جس نے ذات کے بارے میں کہتے ویسے صفات کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ جب ذات موجود ہے خالق اور مخلوق کی, ذوات موجود ہے نا دونوں کی, اس کا اقرار کرتے ہو اور تشبیہ لازم نہیں آتی, تمثیل لازم نہیں آتی اس میں, تو پھر صفات میں قول کیوں نہیں لیتے کہ صفات میں بھی جو بھی قدر مشترک موجود ہے صفات میں لفظی اعتبار سے, تشبیہ لازم نہیں آتی؟ یہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کہتے ہیں اس سے تشبیہ لازم آتی ہے, تو اصل خرابی ہے. بہرحال, تو یہ پانچ چیزیں اپنے یاد کر لینی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد یدبر الامر, یہ اللہ کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی تدبیر کرتا ہے, چاہے امر کونی ہو چاہے امر شرعی ہو, سب کے مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. پوری کون میں, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ تصرف کرتا ہے اور تدبیر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں, جو اوامر شرعیہ عدل پر قائم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا یا کوئی شفاعت کرنا نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت, عزت اور قہر کی وجہ سے ہے. کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ وہ شفاعت کرے کسی چیز میں بھی, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. سورة النجم آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور کئی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کوئی کام کسی کو نہیں دے گی یا کوئی کام نہیں آئے گی الا اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور راضی ہو. اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. شاہ صفرات استنکار اللہ تعالیٰ یہاں پہ انکار بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کی جو شفاعت کرے مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. کوئی فرشتہ نہیں, کوئی انبیاء میں سے کوئی نہیں, نہ ہی کوئی علاوہ. یعنی فرشتے اور انبیاء تو اللہ کے سب سے زیادہ مقربین میں سے ہیں, وہ بھی اللہ کی اجازت بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے, شفاعت نہیں کر سکتے. اور اس میں مشرکین کا یہ دعویٰ بھی باطل ثابت ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو معبودات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان کے نزدیک کر دے وہ شفاعت کریں گے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں ان کی آلیہ اور معبودات میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شفاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس فاسد عقیدے کا رد فرمایا ہے, کیونکہ شفاعت کا معاملہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آسان مسئلہ ہے جیسا کہ گمراہ تصور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شفاعت کا معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے, اور شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت نمبر 44 میں قل للہ شفاعت جميعا, کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے شفاعت, تمام شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. له ملک السماوات والارض, آسمان و زمین کا ملک اللہ تعالیٰ کا ہے. ثم الیہ ترجعون, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری واپسی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں شفاعت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. وحدہ لا شریک لہ سبحانہ و تعالیٰ, جسے چاہے اللہ تعالیٰ اجازت دے, اور دو شرطوں کے ساتھ جو ہے شفاعت ہوگی. پہلی شرط یہ کہ ان تکون شفاعت فی الموحدین, شفاعت جو ہے اہل توحید کے لیے ہوگی, موحدین کے لیے, مشرکین کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. اور دوسری شرط یہ ہے شفاعت ان کی قبول ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو, چاہے فرشتے انبیاء صالحین میں سے کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النجم آیت نمبر 26 میں الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضى, یہ سفرات یہ عظیم آیت ہے, اس کے اندر بہت سے عظیم معنی ہیں اور جس کا انہوں نے اشارہ کیا ہے, اور اس کے معنی ان سے بھی زیادہ وسیع ہے. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 53 منٹس, اتنا کافی. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی آیت سے بات کریں گے, جہاں پر رکے ہیں سے انشاءاللہ سورۃ الرعد آیت نمبر 2 سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چند اہم باتیں تھیں, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں. ابھی صرف دلائل بیان کر رہے ہیں, اگلے درس میں مزید دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ. اور بعض سلف کے اقوال بھی آپ دیکھیں گے, یہ حسن تصنیف میں سے ہے کہ امام ابو حسان الصبر رحمہ اللہ نے جو طریقہ اپنایا ہے. پہلے کیا کر, پہلے تو عام باتیں تھیں عقیدے کے تعلق سے, پھر خصوصی طور پر جو انہوں نے بات کی ہے اسماء صفات کے باب میں, سب سے پہلے قرآن مجید کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے, الحدیث کا عقیدہ کیا ہے, کلام اللہ تعالیٰ جو پہلے دروس میں گزر چکا ہے. طریقہ دیکھا ہم نے, کلام قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. یہ کیوں کہا کہ مخلوق نہیں ہے, سلف میں سے کس نے کہا ہے, کیا ضرورت پڑی ہے کہنے کی؟ اچھا پھر اللہ تعالیٰ قرآن اللہ کا پاک کلام ہے, ترتیب دیکھیں دلائل اور پھر سلف کے اقوال. یہاں پر بھی دیکھیں گے استواء علی العرش, دلائل پھر سلف کے اقوال, اور سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں نے طعن کیا ہے ان حدیث کے عقیدے پر, وہ کہا کہ یہ نئے فرقہ آیا ہے, وہ یہ نئے عقائد لے کے آئے ہیں, اور خاص خصوص طور جو بریلوی حضرات ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, ان لوگوں نے کہتے ہیں کس نے کہا کہ ولی کو پکارنا شرک ہے, کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے, عرش پر ہے, کس نے کہا؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس فتنے باز گروپ وہابیوں کی ایجاد کردہ باتیں ہیں نعوذ باللہ, اور کہتے ہیں اگر یہ صحیح ثابت, دیکھیں ہمارے کہتے ہیں ہمارے فقہ کی کتابوں کو دیکھ لیں آپ, ہمارے فقہ کی کتابیں ثابت ہیں, ان میں کوئی نکیر نہیں کر سکتا, تمہارے عقیدے کے اصول کہاں سے آئے ہیں جو تم بیان کرتے ہو؟ عجب ہے نا. اچھا فقہ کے سب سے پہلے کتاب, اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, کس مسلک سے؟ حنفی ہیں. حنفی کو سب سے پہلی کتاب کب لکھی گئی؟ کیا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں لکھی گئی؟ کیا امام حنیفہ سے کیا امام حنیفہ خود لکھی؟ نہیں. ان کے زمانے میں لکھی گئی؟ نہیں. ان کے شاگردوں نے لکھی؟ نہیں. ان کے شاگردوں نے لکھی؟ نہیں. ان کے بعد نے لکھی؟ نہیں. قدوری سب سے پہلی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے مسئلہ کے حنفی کے تعلق سے، مذہب حنفی جو ہے، اور چار صدیوں کے بعد لکھی گئی، چار صدیوں کے بعد، اور کوئی سند نہیں ہے امام ابو حنیفہ تک، ایک سند بھی نہیں ہے. تو یہ تمہاری سب سے پہلی کتاب ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے. کہتے ہیں یہ معروف اور مشہور کتاب ہے. میں نے کہا ہمارے جو عقیدے کی کتاب اس سے زیادہ معروف اور مشہور آپ جانتے نہیں ہو. کیا خیال ہے؟ جتنی کتابیں اس قدوری سے پہلے لکھی گئی تھی اور موجود تھیں، امام بخاری، صحیح بخاری کو دیکھ لیں، عقیدے کتنے اصول اس میں بیان کیے ہیں، سند کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ الایمان قول و فعل، عقیدے کے اصول میں سے ہے کہ نہیں؟ الایمان قول و عمل، باب بند، امام بخاری باب بند، صحیح بخاری میں، کہ ایمان قول و عمل ہے، قول و فعل ہے امام، ایمان جو ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے کہ نہیں؟ اگر آپ یوں کہنا چاہتے ہیں تو یہ کتابیں پہلے سے موجود ہیں، سند کے ساتھ موجود تھی. اگر آپ عقیدے کے اصول کی بات، جو کتابوں کی شکل موجود ہیں ان میں، آپ دیکھیں یہ کتاب بھی پہلے سے موجود تھی، اور امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلے کتاب جو موجود ہے، جو ان سے ثابت ہے، فقہ الاکبر جو ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس کو نہیں مانتے. عجب، دیکھیں سبحان اللہ، جو فقہ ان کی طرف منسوب ہے، چار صدیوں کے بعد لکھی گئی ہے، وہ مانتے ہیں، اور جو کتاب امام صاحب سے ثابت ہے، ان کا عقیدہ ثابت ہے، نہیں، پتہ کیوں نہیں مانتے؟ میں خود گواہی دیا نا، ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. حنفی ہوتے تو مانتے ہیں نا. ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں، فروع میں حنفی ہیں، اور طریقتاً صوفی ہیں. آپ کے اصول الگ ہیں، آپ کے فروع الگ ہیں، آپ کا طریقہ الگ ہے، اس لیے آپ جہاں پہ دل کوئی دل چاہتا ہو وہ لے لیتے ہو، جہاں پہ دل نہیں چاہتا چھوڑ دیتے ہو. لیکن ہم جو ہیں، ہم اصول میں سلفی ہیں، ہم فروع میں سلفی ہیں، طریقتاً بھی سلفی ہیں، ہر اعتبار سے سلفی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے اسلاف میں سے، اسلاف الصالحین میں سے ہیں. ہم تو ان کی بات بھی مانتے ہیں، ان کے عقیدہ کو بھی مانتے ہیں. اور دیکھتے ہیں امام سلف کا عقیدہ دیکھ لیں ویب سائٹ پہ، سب سے پہلے عقیدہ کس کا بیان کیا گیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کیا ہے. وہ یہ تسلسل جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کتاب سے لے کے، اس کتاب سے لے کے انشاءاللہ آگے تک، جو دور حاضر کے جو علماء، شیخ ابن عثیمین، شیخ بن باز رحمہ اللہ، اور امام ان سے پہلے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جو ہیں، ان تک یہ عقیدے کی کتابیں جو موجود ہیں وہ بیان کروں گا انشاءاللہ میں، اور پتہ چلے گا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، اور کس طریقے سے کیا یہ فقہ کی کتابیں جو اس وقت موجود ہیں، یہ بہت ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں، بہت سارے اجتہادات کو حدیث کا درجہ دیا گیا ہے. اجتہاد عالم کا اجتہاد ہے. اگر یہ صحیح منصف ہوتے، سچے ہوتے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ثابت، یہ قول ہی کافی تھا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، بات ختم تھی. اب حدیث کو سامنے رکھا جاتا ہے امام کے اجتہاد سے، جبکہ امام کو حدیث نہیں پہنچی، اجتہاد کیا ہے، ایک فیصلہ سنایا ہے، اور حدیث سامنے رکھی جاتی ہے، متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث رکھی جاتی ہے، کہتے ہیں ہم اپنے امام کے قول کو مانیں گے، یہ حدیث نہیں مانیں گے ہم. اگر امام صاحب خود زندہ ہوتے مانتے تو نہ مانتے؟ کیا خیال ہے؟ واللہ ہی مان لیتے، کیونکہ خود انہوں نے کہا ہے کہ حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہ حدیث ہے. یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب حدیث پر قائم ہے. جہاں پر حدیث نہیں ملی، اجتہاد کیا ہے. اجتہاد صحیح بھی ثابت ہو سکتا ہے، غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس سے صحیح ثابت ہوتا ہے، دوگنا اجر ملے گا، اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو ایک اجر ملے گا. ہمارا ایمان ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے غلط اجتہادات جو انہوں نے کیے ہیں، ان کو ایک، کم سے کم ایک اجر تو ملا ہے نا حدیث کے مطابق، کہ مجتہد عالم تھے. لیکن جو دور حاضر میں امام حنیفہ کے اجتہاد کو آگے کریں حدیث کے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ نہ سمجھے ایک اجر ملے گا، کتنا گناہ ملیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے حدیث کو ٹھکرایا ہے، متفق علیہ حدیث کو چھوڑا ہے، صرف امام کے اجتہاد کی بنیاد پر، جبکہ امام صاحب رحمہ اللہ نے کئی مرتبہ کہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. بلکہ اپنے شاگرد خاص غالب ابو یوسف منع کرتے، کیوں ہر بات لکھتے ہو جو میں کہتا ہوں؟ آج میری کچھ رائے ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے، کیوں لکھتے ہو میری ہر بات؟ کیوں منع کیا تھا؟ تاکہ کبھی سوچ بھی نہ سکے یہ مسلمان جو ہے یا ان کے شاگرد جو آنے والے لوگ جو ہیں, کبھی کوئی کئی مسلمان کبھی بھی یہ نہ سوچ سکے کہ کبھی حدیث ہو اور میرا قول ہو, میرے قول کو حدیث پر ترجیح دی جائے اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے. میرے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے نا. تو امام کوئی بھی امام ہو, اس کے قول کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اگر دلیل کی بنیاد پر ہو, اگر دلیل سے ٹکرا جائے تو اس قول کی کوئی حیثیت ہے. اس لیے یہ بھی ان سے ثابت ہے, اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے میرے قول کو دیوار پر مارنا. اور عجب بات یہ جو تحقیق ہے, یہ لوگ تو بیچارے نہیں جانتے ہیں حدیث کو, محققین نہیں ہیں ان میں بہت زیادہ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صفۃ الصلاۃ کے مقدمے میں یہ بیان کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ یہ قول ثابت ہے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں. عجب, یہ حنیف خود انکار کرتے ہیں, میں حیران ہوں. صحیح بات کا انکار کرنا ہے اور غلط اجتہاد کو اپنا دین بنانا ہے, عجب ہے واللہ. کیوں پتہ خرابی کہاں پہ؟ خرابی زبان میں یا کان میں نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی, دل میں خلل ہے. جب آپ مخلص اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین کے پابند ہو جاتے ہیں نا, صرف دلیل کی روشنی پر عمل کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے. آپ کے فہم, آپ کے سمجھ, آپ کے کان, آپ کی آنکھیں, آپ کا دل, سب کچھ صاف اور پاک ہو جاتا ہے, اور معاملات کو سمجھنے بھی آسان ہو جاتا ہے. الغرض, تو یہ چند اہم باتیں ہیں. یہ عقیدہ جو ہے کوئی دور حاضر ایجاد کردہ عقیدہ نہیں ہے, یہ وہابیوں کی نعوذ باللہ فطرہ ہیں, جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نئی چیزیں لے کے آئے ہیں, نیا دین لے کے. کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اپنے صحابہ تک, امت تک پہنچایا ہے. بیچ میں اہل بدعت آئے, انہوں نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کیا اور خرابی وہاں سے پیدا ہوئی, وہ فساد لے کے آئے, وہ فتنے لے کے آئے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان کا سختی سے رد کیا, جواب دیا ہے, اور وہی جو صحیح عقیدہ تھا اس کا اس مشکل ترین زمانے میں. یعنی دیکھو تصوف عام تھا, آپ یہ دیکھیں کہ امام صاحب کے زمانے میں, امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں یا اس سے پہلے جو ہے, بقیع پر بھی اگر آپ ریسرچ کریں, گوگل سرچ کر کے دیکھیں, بقیع لکھیں اور پرانا زمانے لکھیں, ادھر بھی قبے بنے ہوئے تھے صحابہ کرام کے قبروں پر, ادھر مزارات بنے ہوئے تھے. میں حیران ہوں کہ پرانی تصویر دیکھی تھی میں نے, کہ اب بقیع کو دیکھیں کیسے قبریں بالکل زمین کے ایک سنت کو ایک بریش سے زیادہ نہیں ہیں. اس زمانے کے آپ کچھ فوٹیجز دیکھ لیں, میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے شرک عام تھا. یعنی کتنے سخت چیلنجز تھے کہ ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ قبر پرستی شرک ہے, اسے چھوڑنا چاہیے, جبکہ گھر گھر میں شرک پھیلا ہوا تھا. اللہ رحمہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, صرف سعودی عرب میں, یہاں پر نہیں بقیع میں. اب یہ دیکھیں شام میں, مصر میں, انڈیا میں, پاکستان میں, سودان میں, جتنے بھی امت اسلامیہ تھیں اور خلافہ عثمانیہ تھیں جو ہے نا, تو خلافہ عثمانیہ نے اس شرک کو عام کیا تھا اور قبر پرستوں کو عام کیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ہوتا ہے, کئی ملکوں میں ان مزارات کا حج بھی ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھیڑ لوگوں کو ہوتی ہے, نعوذ باللہ. یہ بدعقیدگی اسے کہتے ہیں, یہ بدعقیدگی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, صحیح معنی کرنے توحید کا کیا ہے, اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے, توحید کے ساتھ جوڑ دے, یہ جرم ہے. لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جوڑنا جرم ہے. یہ کہنا کہ مسلمان کا صحیح عقیدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مسلم جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان ہے, یہ جرم ہو گیا. عجب بات ہے واللہ. لیکن لوگ جب لوگ جہل میں جہالت میں ڈوب جاتے ہیں تو جہر مرکب کے شکار ہو جاتے ہیں, پھر دن رات اور رات دن ہو جاتا ہے ان کے لیے. سوال نہیں پیدا ہوتا اگر ثابت کریں, دیکھیں یہ سورج ہے باہر, یہ دن ہے, کہتے ہیں یہ تو رات ہے. جناب آنکھیں کھولیں, کہتے آنکھیں نہیں کھلتی میری, آنکھیں بند ہیں اور یہ رات ہے, تمہیں ماننا پڑے گا کہ رات ہے, دن نہیں ہے. ان لوگوں کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دعا کریں ان کے لیے اور یہ صحیح منہج اور صحیح عقیدہ اور صحیح دعوت کو لے کر جائیں, دلائل کی واللہ دلائل کی روشنی میں, ادب کے دائرے میں رہ کر اب بات کریں, بیان کریں. لوگ سمجھتے ہیں اور سمجھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن کوئی ایسا ہو جو ان کو یہ حقائق اور حق جو ہے, یہ دلائل جو ہیں ان تک پہنچائیں اور اللہ سے دعا کر کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دے تاکہ یہ اس معاملے کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس کی بدعقیدگی دور ہو جائے, پھر دیکھ اللہ تعالیٰ کیسے آسان کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
السؤال.